لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب محمد. 1428 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 28واں روزہ آ گیا. معتکفین کے بہارے ہیں. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقف پہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب محمد.
مدینہ، بارگاہ امیر علیہ سنت میں عرض ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ دل کی سختی کا روحانی علاج کیا ہے؟
دل کی سختی کا سبب گناہ بھی ہے، بلکہ اصل سبب تو گناہ، اس سے بچنا اس کا علاج ہے. گناہ سے بچنا، توبہ کرنا، تلافی کرنا جن جن گناہوں کی تلافی ضروری ہو، بلکہ کئی مباح افعال بھی دل کی سختی کے اسباب میں سے ہیں. مثلا بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا، اس کا ابتلا عام ہے. اب بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا مباح ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ دل کی سختی کا باعث ہے. اسی طرح بغیر تعجب کے ہنسنا، یہ بھی اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو جائز ہے. شرعی ممانعت مثلا مسجد میں نہیں ہنس سکتے، یا کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا، یعنی قصدن ہنسنا، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. کسی مسلمان کا مذاق اڑانا کہ اس کی دل آزاری کا باعث ہو تو یہ بھی ناجائز، یہ بھی عام ہے. پھر یہ تو ناجائز ہے، لیکن ایسا ہنسنا کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں ہے، تو وہ اگرچہ مسجد کے یعنی مسجد کے باہر ہے، اور وہ جائز صورت میں، کوئی اس میں وجہ ممانعت نہیں، تب بھی بلا ضرورت بلا تعجب ہنسنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے. بلکہ حدیث پاک اس کی تو بہت معروف ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً سبھی نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. اور بلا ضرورت بولنا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہے، اور یہ بھی عام ہے. غافلین کی صحبت، یہ بھی دل کی سختی کا باعث کے ساتھ ساتھ سخت نقصان دے گی. کہ نیکوں کی صحبت ملے گی تو نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا، اور غافلوں کی صحبت غافل کر دے گی. بروں کی صحبت برا بنا دے گی، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو گناہوں کے ساتھ ساتھ ان مباح کاموں سے بھی بچے کہ جن کی شریعت میں پذیرہ ہی نہیں. کئی مباح کام ایسے ہیں کہ جن کی جو اچھی نیت سے اچھے ہو جاتے ہیں، جائز تو ویسے ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھی نیت ہو اس کے ساتھ، اور وہ نیت بنتی بھی ہو، خالی ہم اچھی نیت کر لیں اور ہمارا دل خود مخالفت کر رہا ہے اور وہ نیت بن نہیں پا رہی، تو پھر وہ اچھی نیت نہیں ہے. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بغیر بھوک کے کھانا، اب یہاں سحری کا وقت آ گیا، بھوک نہیں لگی، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس وقت اگرچہ بھوک نہیں لگی، لیکن سحری نہیں کروں گا تو دن میں بھوک لگے گی اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا. تو اب اس نیت سے، سحری کی نیت سے کھایا، اگرچہ بھوک نہیں ہے مگر روزہ پر مدد حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے، تو اب یہ مباح نہ رہا بلکہ اب یہ کار ثواب ہو گیا. اچھی نیت کر لی، اچھی نیت اس میں خود ہی دل میں آ ہی گئی، اچھی نیت کہ میں نہیں کھاؤں گا تو آزمائش ہو جائے گی، دن بھر گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح کھانے کی اجازت مل گئی علی هذا القیاس. اسی طرح اور مباح کاموں میں بھی کہ جب اس کا کوئی یعنی کہ اچھی نیت بن جاتی ہے تو یہ ثواب ہے. اب مسکرانا، دیکھیں مسکرانے اور ہنسنے میں فرق ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ خود آواز سنی، اتنی آواز سے ہنسا. تو اس کی تو مسجد میں اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. زحق بولتے ہیں زواد سے، زواد اور ہا ہا حلق والی، حلوہ جس سے لکھتے ہیں ہا، اور حاجی بھی لکھتے ہیں، حج بھی لکھتے ہیں اس ہا سے. تو زحق اور چھوٹی کاف ڈنڈی والی یعنی ہنسنا. تو یہ مسجد میں اس کی تو ممانعت ہے کہ اندھیرا لاتا ہے قبر میں. مسکرانا، مسجد میں کوئی مضائقہ نہیں، ضرورت مسکرا سکتا ہے. نہ مسکرانے کے لیے دل مردہ ہونے کی بات ہے، ہنسنے کے لیے، یعنی زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. اب پتہ نہیں کہا کیا ستم، یعنی کہا کیا قیامت جائے گا. ہمارے یہاں تو بکثرت کہکہ کا عرف ہے، بہت کہکہ بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہنسنا کہتے ہیں کہکہ کو جب تک کی 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 آواز نہیں نکلے. وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہنسنا ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کہا سنت نہیں ہے. اور اگر کوئی کہا لگائے گا تو گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت یہی ہے کہ کہے سے بچے. نہ آپ کسی عالم کو یا بزرگ کو کہا لگاتے دیکھو ہا 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 کر کے ہنسے تو آپ بولو گے تو معاذ اللہ فاسق ہو گیا یا اس نے گناہ کر لیا. تو گناہ نہیں ہے، مگر مسجد میں بہرحال روکا جائے گا، مسجد میں ممنوع ہے کہا بھی اور ہنسنا بھی. تو مسکرانے سے دل مردہ ہوگا یا دل سخت ہوگا ایسا میں نے نہیں کہا. مسکرانا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکثرت ثابت ہے، اور ہنسنا بھی ثابت ہے ذی حق، لیکن بکثرت نہیں. البتہ کہا ثابت نہیں، کہا وہ کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا یا دوسرا ہے تو اس نے سن لیا، اتنی آواز نکلی تو اس کو کہا بولتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور بکثرت ہنسنے سے بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کے سامنے مسکرا مسکرا کر صدقے کا ثواب کماتے رہنا چاہیے. مگر وہ بھی موقع کی مناسبت سے، ایسا نہیں کہ اس نے خبر دی کہ میرا بچہ چھت سے گر گیا اور اس نے دم توڑ دیا اور روتا ہوا آیا اور دعا کے لیے کہہ رہا مسکرائے جا رہے ہیں. یہاں تو جب کوئی غمزدہ ملے نا تو یہ بھی اس کے آداب میں سے، غمزدہ ملے کوئی مریض جس سے عیادت کرنی ہے تو اس کے غم کے اعتبار سے اس کے سامنے اپنے کو بھی چہرہ غمگین بنانا چاہیے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تاکہ اس کی دل اس سے دل جوئی ہوگی. اب مسکرائیں گے تو اس کی دل جوئی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل پر جھٹکا آئے گا کہ میں بولتا ہوں میرا بچہ چھت سے گر گیا اور اس کو ہنسی آ رہی ہے، مسکرائے جا رہا ہے. تو موقع کی مناسبت سے مسکرانا. تو بہرحال ہنسنا ضرورت سے زیادہ، یا ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ بولنا، یہ سب دل کی سختی کے اسباب ہیں. تو گناہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سختی کے اسباب ہیں، گناہوں کے ذریعے دل سخت ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے دل بہت زیادہ سخت محسوس کیے جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ گئی. تو انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں کا معمول بنائیں گے تو امید ہے کہ دل میں نرمی اور رقت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جبکہ جو کہا جائے اس کو غور سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. جیسے یہاں بھی بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں سنتے تو ان میں اتنا فرق نہیں پڑتا، جو قریب سے غور سے سنتے ہیں ہر بیان تو ان میں وہ اپنا خود فرق محسوس کرتے ہوں گے. بعض ہیں کہ برسوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ موتقب ہوتے ہیں لیکن داڑھی منڈے داڑھی منڈے دیکھتا ہوں میں خود. اور بعض ہوتے ہیں کہ پہلی بار آتے ہیں اور داڑھی بھی سجا لیتے ہیں، امامہ بھی سجا لیتے ہیں، اور چاند رات کو راتوں رات ہاتھوں ہاتھ ساتھوں ساتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیتے. یہ اپنا بس. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
پائے شاہ پر گرے یا رب تپش محشر سے جب جب اڑے دل میرا حشر میں پارا ہو کر. اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے.
قیامت کے میدان کے تعلق سے. پائے شہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب جب اڑے دل میرا حشر میں پارا ہو کر. نہیں یا اللہ, جب محشر کی گھبراہٹوں اور اس کی تمازتوں یعنی اس کی گرمی سے, تپش من گرمی, جب محشر کی گرمی اور اس گرمی کی شدت کے سبب میرا دل پھٹ جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جب میرا دل اڑے, تو یا اللہ وہ جو ہی اڑ کر نکلے تو میرے آقا کے قدموں پر گرے. پائے شہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب جب میرا دل اڑے حشر میں پارا ہو. پارا مانے ٹکڑا, مہر مانے سورج, تپش مہر یعنی سورج کی گرمی. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام تو ایسا ہے کہ صحیح بات ہے کہ بے شمار اشعار ایسے ہیں کہ جو پلے نہیں پڑتے, لیکن چونکہ ایک ولی کامل عاشق رسول اور مجدد دین و ملت کا شعر ہے, اور میرا گمان ہے کہ 200-400 سال میں شاید کسی معنی ایسا عالم شاید ہی جنا ہو, ایسے بڑے عالم تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت. تو اس لیے ان کا کلام جو ہے نا, یہ وہ کلام ہے کہ آنکھیں بند کر کے آدمی سن کر جھومتا رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, یعنی ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی دوسرے شاعر کا کلام پڑھتے وقت وہ چوکن نہ رہنا پڑتا ہے کہ فائر بہت کر دیتے ہیں شاعر لوگ اکثر, کیا لکھ ڈالتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں, حضور مفتی اعظم ہند ہیں, حضرت مولانا حسن رضا خان ہیں, مدعو النبی مولانا جمیل الرحمان صاحب ہیں, صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحدی, حضور حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اس طرح کے جو ہمارے اکابر علماء گزرے, ان کے اشعار جو اردو کلام انہوں نے لکھا ہے, میرا مشورہ ہے کہ یہ پڑھا کریں. یا کسی دوسرے شاعر کا کلام پڑھنا بھی ہے تو اس کو پہلے علماء سے کنفرم کروا لیں کہ اس میں کوئی شعر غلط تو نہیں ہے. جب کوئی ایسا عالم جو واقعی عالم بھی ہو, سند کا عالم نہ ہو بلکہ علم کا عالم ہو, وہ عالم اوکے کر دے گا بھائی اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے, ایسا کوئی غیر شرعی شعر یا مصرعہ نہیں ہے, تو وہ پڑھے. یا وہ بولے کہ یہ شعر مت پڑھو تو وہ شعر اس کے نکال دیں, آپ بقیہ اشعار جو وہ کہیں وہ عالم صاحب وہ پڑھے. یہ میرا آپ کو اس لیے مشورہ ہے کہ بعض اوقات ان اشعار میں جو دیگر شعرا لکھتے ہیں اس میں کفریات بکے ہوئے ہوتے ہیں, کفریات ہوتے ہیں, بالکل توہین آمیز اشعار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے اشعار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے ہوئے اشعار ہوتے ہیں. انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات اشعار میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کے پہلو نکل آتے ہیں. جیسے ایک شعر مجھے یاد آنے لگا ہے کسی شاعر نامہ کل کا, اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ مجھے تو بڑا غلط شعر لگ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا اور صرف اتنا ہوتا نا کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, تو کوئی عرض نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیتے ہیں تیرے در کا, وہ کھاتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے ہاں, لیکن وہ مفتی اعظم کے کلام میں, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں کہ ہم اللہ سے نہیں لیں گے بلکہ نبی سے لیں گے. یہ تقابل ہے نا کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے, اس کے پاس تو بس وہ توحید ہی توحید ہے, وہ تو ہر صورت میں تنہائی تنہائی واحد ہے. اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ بہت خطرناک شعر ہے, بلکہ یہ توہین اللہ تعالیٰ کی اس میں پائی جا رہی ہے. ایسے تو اگر اپنے سوچنے جائیں گے یا نعتوں کی کتابیں, میرے ایسا ان پڑھ بھی اگر پڑھ لے اور فری ہینڈ دے دیا جائے کہ جو کچھ لگانا لگا حکم, تو شاید میں کئی اشعار پر لگا دوں حکم اور علماء کو پیش کر دوں کہ ان پر کیا حکم بنتا ہے. کیونکہ میرا تو اشعار کا فیلڈ آج سے نہیں ہے نا, یوں کہہ سکتے ہیں بچپن سے, مطلب میرا نعت کی محفلوں میں یعنی کہ اجتماع ذکر و نعت میں اور اشعار لکھنے میں میری زندگی گزر گئی, بہت تجربہ ہے. میں نے مشاعروں میں حصے بھی لیے اور ایسے ایسے اٹھ پٹانگ شعر سنے کے علمان بلفی, تو اس لیے مطلب وہ تجربہ ہے بس, اور یہ کسی مکتب میں نہیں سکھائے جاتے غالباً, بس وہ تجربہ ہو جاتا ہے.
الحمد للہ عز و جل امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام ہمیں بہت سہل لگے، دیگر بزرگوں کے کلام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے کلام بھی پڑھیں گے۔
مرشدی عطار نے کیا خوب لکھے ہیں کلام، مرشدی عطار نے کیا خوب لکھے ہیں کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار کی کیا بات ہے، ان کے سارے نعتیہ اشعار کی کیا بات ہے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
مدینہ۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ چاند رات کو ہی مدنی قافلے میں سفر کرنے کے کیا فائدے ہیں؟
ایک تو یہ کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، مدنی قافلے میں سفر کرنا الحمدللہ ایک نیکی ہی ہے، تو مزید اس میں یہ اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر میں باہر بازار کی فضاؤں میں گزرا تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ یہاں کمایا ہے وہ غفلت کی نظر ہو جائے، کہ یہاں سے روتے ہوئے نکلیں گے جب بازار میں جائیں گے تو کہہ کے مار کے ہنسنے کی نوبت آ جائے اس وقت۔ اس لیے اگر کسی کا حق تلف نہیں ہو رہا گھر والوں کا یا ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو تو مدنی قافلوں میں نکل جانے میں عافیت ہے، امید ہے غم رمضان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ، سنجیدہ ماحول ملے گا اور علم حاصل ہوگا اور عید بہت اچھی گزرے گی۔ ایک عیسائی بھائی نے جو قافلے میں سفر کیا تھا اس کی وہار غالباً اس میں ہے فیضان سنت میں کہیں، کہ عید کے دن قافلے میں سفر کیا تھا تو اس نے تاثرات دیے تھے کہ میری زندگی میں یہ پہلی عید ہے جو بہت اچھی گزری، ورنہ میری عید ہمیشہ گناہوں میں گزرتی رہی ہے۔ تو اب تفریح گاہوں میں اور کیا مطلب، آج کل کتنی بے پردگیاں اور مخلوط تفریح گاہیں ہیں، ایسی کوئی تفریح گاہ تو میری مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسی تفریح گاہ کہ صرف جہاں مرد ہی مرد ہوتے ہوں، عورتیں تو شاید مردوں سے زیادہ ہوتی ہوں گی، اور چونکہ وہ عید ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی بے باکی بڑھ جاتی ہے عید کے دن لباس کی، اور طرح طرح کے فیشن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے عید کو نئے ایجاد ہوتے ہوں گے، اور بے پردگی بے انتیا جو سارا سال شرٹن نہیں کرتا ہو وہ بھی شاید شرٹن کرتا ہو، تو اس طرح مطلب بہت زیادہ بےہودگی بے پردگی، میلے سارا سال جتنے نہیں لگتے اتنے عید کو لگتے ہوں گے، جو سارا سال فلم ناکام رہتی ہوگی اس پہ ہاؤس فل کا بورڈ چڑھ جاتا ہوگا، لیکن لوگ بالکل، یا یوں لگتا ہے شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان جو سارا مہینہ قید کرنے کے بعد بھی پھر کر نکلا ہے اس کی گھومی ہوئی ہے کہ بڑے اعتکاف تو نے کر لیے، بڑے روزے رکھ لیے، بڑی تراویح پڑھ لی، عید کے دن نماز پڑھ کے دکھا تو دیکھوں، اور عید کے دن تو نیک بن کے دکھا تو دیکھوں تجھے، رمضان میں تو بڑا محتاط رہا تو بڑا نیک بندہ بن گیا تھا، ایک مہینہ میرا مطلب ہے کہ ضائع ہوا تجھ پر، اب میں ہوں اور تو ہے، تو کان پکڑ کر وہ عید کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں غلط جگہ پر ڈال دے اور بدنگاہی ہوتی رہے، اللہ نہ کرے گناہ ہوتے رہیں نمازیں بھی چھوٹ جائیں، تو ایسا نہ کرنا، بلکہ اگر خدا نہ کرے کوئی سخت مجبوری ہے اور آپ قافلے میں سفر نہ بھی کر سکے تو آپ کوشش کرنا کہ آپ کا یہ وقت مسجد میں گزرے یا اچھی صحبت میں گزرے، یا کچھ دیر کے لیے آپ کے علاقے میں مدنی قافلے تو یہاں باب المدینہ میں بھی اطراف میں بھیجے جاتے ہیں تین تین دن کے، تو وہیں کا پتہ چلے تو وہی کچھ نہ کچھ بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزار لیں، مگر یہ کہ اولیت وہ مدنی قافلے میں سفر کو ہے، اور نہ جانے کی صورت میں نے وہی آپ کو عرض کی کہ جیسے ماں باپ کا حق تلف ہوتا ہو یا کسی کا بھی حق تلف ہوتا ہو، بال بچوں کا حق تلف ہوتا ہو اور گھر میں جھگڑا ہوتا ہو ناراضگیاں ہوتی ہوں، تو ورنہ اگر اور کوئی مجبوری نہ ہو پھر تو مدنی قافلے میں ہی سفر کر لیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے کون جاتا ہے، شیطان کہاں جانے دے گا، اس نے پورے ہی پورے چلے گئے مدنی قافلے میں، تو اب نگران شورا نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب تو کچھ تعداد بڑھائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی کوئی اس ٹائم میں 12 ماہ دے دیں، نہیں جنہوں نے دیے وہ نہیں، اچھا آپ بھی دیتے ہیں 12 ماہ، سبحان اللہ، اور کوئی نگران شورا کی حوصلہ افزائی کے لیے، 12 ماہ تو میں بھی دے چکا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے، مرکز الاولیاء کو، کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور کو میں نے 12 ماہ دیے تھے، اور اس میں یہاں بھی مہینے میں ایک بار جمعرات کو بیان ہوتا تھا، اور یہ یہاں بھی آتا تھا مہینے مہینے میں تقریباً 12 ماہ میں نے وہاں دیے، اور پنجاب سرحد اور اس میں دورے بھی کرتا تھا. میرا اس وقت جو انداز ہوتا تھا بیان کرنا، مدنی مشورے کرنا، چوک اجتماعات کرنا، وہیں رہتا تھا. اور وہاں پھر یہ کہ دشمن بوکھلا گیا، ڈیلی نیکی کی دعوت سینکڑوں اسلامی بھائی دینے لگے تھے مختلف شہروں میں، اور بڑے بڑے اجتماعات مرکز الاولیاء میں ہونے لگے تھے، اور دھوم مچ گئی تھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے تعاون سے. تو پھر وہ جاتے آتے دشمن نے بولا کہ اب اس کو گھر مت جانے دو، تو دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، اور میں بچ کر بہرحال آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اگر چاند رات کو نہیں جا پائے کسی صورت سے، تو یہاں سے عید کو بھی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ، عید کے دوسرے دن بھی کریں گے، بلکہ 12 ماہ تک روز آپ قافلے میں سفر کر سکتے ہیں. لیکن اپنی رٹ چاند رات والی ہے کہ چاند رات کو شاپنگ سینٹروں میں نہیں جانا، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آپ فرماتے ہیں کہ میں مدنی قافلے والا ہوں، آپ کو مدنی قافلوں سے اتنا پیار کیوں ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات، اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے میں سفر. کیونکہ اس کے بغیر جب ہم سفر مدنی قافلوں میں نہیں کریں گے، تو دنیا بھر میں پیغام اپنا کیسے پہنچائیں گے؟ کتابیں بھی الحمدللہ ضروری ہیں، کتابیں پہلے بھی تھیں، سب کو پتا تھا کہ نماز فرض ہے. آپ میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو پتا نہ ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن آپ کی اکثریت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو شاید پوچھنا شروع کریں، تو اس میں اکثریت یہی کہے گی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو ہم نمازی بن گئے، حالانکہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے. جب سے ہوش سنبھالا، مسجد کا نظارہ ہو رہا تھا، گھر کے برابر میں مسجد تھی، اندر جا کر نہیں دیکھا تھا مسجد کیسی ہے، دعوت اسلامی والوں نے اندر لا کے بٹھا دیا اور نماز پڑھا دی، ہے نا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ یوں تو پتا تو ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن عمل کا جذبہ صحبت سے اور سمجھانے سے ہوتا ہے. قرآن پاک میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو قافلے سمجھانے کا ذریعہ ہے، ہم ادھر سمجھائیں گے تو اپنے جو قریب ہوں گے ان کو سمجھائیں گے، جو مسجد میں تھوڑے جمع ہو جائیں گے ان کو سمجھائیں گے، لیکن جب جگہ جگہ جا کر سمجھائیں گے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی. اب دیکھیں نا، ہند میں آج بہت کام ہو رہا ہے، پاکستان کے بعد شاید ہند میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، تو وہ کام کیسے شروع؟ قافلوں نے جا کر شروع کیا. اسی طرح دیگر ممالک میں کئی جگہ قافلے جا کر مبلغین پہنچ کر الحمدللہ کام کیا، اور وہاں الحمدللہ کافی اسلامی بھائی بن گئے مبلغ. تو اس لیے قافلے، اگر دعوت اسلامی کو عالمگیر رکھنا ہے تو قافلے سفر کرنے چاہیے. تو اگر دعوت اسلامی کو اپنے محلے میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو باہر کہاں بجھانے جائیں گے، اپنے گھر کی آگ بجھانی چاہیے، خود اپنے علاقے میں اتنی برائیاں تو باہر جا کر کیا برائیاں دور کریں گے، اپنے علاقے کی برائیاں دور کریں. یہ سوال یا یہ مطلب یہ کہ نقطہ اتنا زبردست ہے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہاں یار پہلے تو اپنے گھر کی اصلاح ہو، اپنے گھر کی آگ بجھے، پھر باہر کی پرواہ فکر کریں گے ہم. مگر یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نفس کا وار ہو کہ صرف اپنے علاقے میں کام کریں گے نا تو آہستہ آہستہ عین ممکن ہے کہ سست پڑ جائیں. تو قافلے میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی دیکھا ہے، بہت مشاہدہ ہے اس کا مجھے، کہ قافلے میں سفر کر کے ایک دم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے. جب وہاں کے لوگوں کی بگڑی ہوئی حالتیں دیکھتا ہے بندہ، اسلامی معلومات کا فقدان پاتا ہے، تو جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر قافلے میں سے واپسی کے بعد یہ جو محلے میں کام کرتا ہے نا، اس کا انداز ہی کچھ ہوتا ہے، بہت اس کو طرز و طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ پھر وہ اپنے انداز پہ کام کرتا ہے، محلے میں کر نہیں پاتا. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھا اور انجان ایک ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. یہ آپ نے سفر مدینہ میں اور حج کی تربیت کا جو رسالہ ہے آپ کا انوار البشارہ میں لکھا ہے، کہ حج کی معلومات کر لے، مسجد الحرام میں سب دیکھ بھال لے، سب طریقے سیکھ لے، ورنہ پھر ویسے ہی پہنچ گئے تو اندھا انجان ایک ہی ہوتا ہے وہاں، کہ پھر وہ حج کے اراکین یا مناسب ادا نہیں کر پاتا. تو ایک میں نے مثال دی آپ کو کہ اب بالکل تربیت نہیں ہوگی، معلومات ہی نہیں ہوگی، تو آپ علاقے میں کام کرو گے کیا؟ کیسے کرو گے؟ جب سیکھو گے تو کرو گے. تو سیکھنے کا ایک ذریعہ قافلہ بھی ہے، مدنی قافلہ کورس بھی ہے، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے، بلکہ مدنی قافلہ کورس زیادہ بہتر ذریعہ ہے قافلے کے مقابلے میں. اس لیے کہ مدنی قافلہ کورس میں قافلے بھی شامل ہیں، قافلے میں سفر کروا کر بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے اور یہاں بھی تربیت کی جاتی ہے. تو اس لیے آپ، میں قافلوں کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور پہلے برسوں برس تک تو قافلوں کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا. سب سے پہلا قافلہ لے کر الحمدللہ مجھے ملیر میں جانے کی سعادت ملی تھی، سب سے پہلا قافلہ دعوت اسلامی کی تاریخ کا، حضرت مفتی عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حیات تھے. تو میں نے کہا اب کوئی طریقہ کار تو خاص تھا نہیں، میں نے کہا ان کی عالم ہیں، مفتی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کی صحبت سے کچھ سیکھیں گے. اب اتنا ترکیب نہیں تھی، کوئی جدول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا. تو ہم میرے خیال میں کوئی ٹھیک ٹھاک بڑا قافلہ بن گیا. وہ ہم چلے گئے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مجددیہ نعیمیہ یہ ملیر کی طرف ہے، تو کسی ملیر میں بھی کسی گوٹھ میں شاید. تو ہم وہاں چلے گئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھ کے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے شاید گئے تھے، تو عصر کی نماز پڑھ کے جب وہاں بیٹھے تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور تب اجتماع کی ایک صورت بن گئی. تو میں نے مفتی عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ سرکار آپ ہم حاضر ہوئے، ہم کو نصیحت فرمائیں. تو بیان بھی اپنی اصطلاح نہیں تھی، اس وقت کچھ تھا ہی نہیں، بس وہ نکل پڑے تھے، کوئی تربیتی قافلہ کورس تو تھا نہیں جو میں اس کو تربیت حاصل کرتا، چل پڑے. تو مفتی عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جو انتخاب کیا تھا، میں نے ٹھوکر نہیں کھائی تھی، بہت سمجھدار بزرگ تھے، بہت شفقت کرتے تھے میرے ان سے، ویسے بھی کبھی کبھی آنا جانا تھا ان کی خدمت میں، دعوت اسلامی سے پہلے ہی میں ان سے ان کا معتقد تھا. جب میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ نصیحت کریں، تو انہوں نے میری سب علماء کو کاش مطلب اس کی مطلب یہ کہ وہ ترغیب مل جائے، اللہ کرے جو یہاں موجود ہیں، کہ حوصلہ افزائی کس طرح کی جاتی ان سے سیکھا جائے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں تم بیان کرو میں بیٹھا ہوں. انہوں نے میرے حوصلے کو مدینے کے بارہ چاند لگا دیے، تم بیان کرو. میں کھڑا ہو گیا، اپنے کو بیان کرنا تو آتا نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ جو بھی علماء کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، وہ میں نے ٹوٹا پھوٹا بیان کیا، اور اس میں میں نے داڑھی کی ترغیب دلائی. ایک اسلامی بھائی جو اس وقت قافلے میں ہمارے شریک تھے، میرے پرانے دوست تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کے دوست تھے، ہمارا پہلے بھی ایک ماحول تو تھا، مذہبی ماحول تھا، ایک انجمن بنا رکھی تھی، تو اس کے تحت ہم دین کے جو بھی ہو سکتا تھا کام کرتے تھے. تو میرے پاس داڑھی والے اور نوجوان پہلے سے ایک گروپ، جس کو بولتے ہیں گروپ، تھا میرے پاس. تو ایک اسلامی بھائی ہم میں سے، بالکل کوئی ترکیب نہیں تھی، نہ میں نے اس کو بولا تھا، میں نے طریقہ کار تو کچھ ابھی شروع، بس شروعات تھی بالکل. تو وہ کھڑا ہو گیا اسلامی بھائی، اور کھڑے ہو کر بولا، جب میں نے داڑھی کی وہ زور لگا کر ترغیب دلائی نا، تو کھڑا ہو گیا، چلو بھائی کون کون داڑھی رکھے گا نام لکھو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 40 اسلامی بھائیوں نے نام لکھا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے. اور پھر میں برس ہا برس تک بازوں کو دیکھتا رہا کہ واقعی انہوں نے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ. ہو سکتا ہے اب بھی اس اجتماع میں شرکت کیے ہوئے کوئی داڑھی رکھے ہوئے اسلامی بھائی اب بھی دعوت اسلامی میں ہوں گے انشاءاللہ، سبھی تو فوت نہیں ہو گئے ہوں گے. آپ میں سے کوئی اس اجتماع میں بالفرض اگر شریک تھا تو آپ تھے کیا؟ اللہ، اتنے پرانے ہیں. آپ نے داڑھی وہیں رکھی تھی کیا؟ اچھا، وہیں نیت کی تھی داڑھی رکھنے کی. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ ایک سوٹ پیس، امامہ اور چادر، اور آج میرے ساتھ کھانے کی دعوت افطار کے بعد. جل جلالہ عما نبالو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
مدینہ. پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی صاف پہچانے جاتے ہیں کہ ریاکاری کے لیے رو رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
ان کی اصلاح کروں یا سائل کی اصلاح کروں؟ مطلب یہ کون سا آلہ ہے جس سے، یا کون سا خرد بھی نبی یاد ہو گیا پتہ چل جائے کہ یہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہے، صاف پہچانا جائے. ریاکاری کا تعلق تو دل سے، ریاکاری کا تعلق جو ہے دل سے. بظاہر اس کی حرکتیں اگر کیسا لگتا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم ریاکار نہیں کہہ سکتے. بدگمانی کے لیے واضح قرینہ ہونا چاہیے، جس کی مثال صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیے کہ جیسے کہ وہ شراب خانے میں آمد و رفت رکھتا ہے، شراب کے گھٹے میں آتا ہے جاتا ہے، تو اب یہ ایسی تہمت کی جگہ ہے اور یہ ایسا قرینہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کسی نے بدگمانی کی کہ یہ شراب پیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے. اس واضح قرینہ کا آتا جاتا ہے. اب جو رو رہا ہے اس میں آخر ایسا کیا قرینہ نظر آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ دیکھیے، ریا یہ باطنی امراض میں سے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر ہے، وہ دکھاوا اگر کر رہا ہے تو گناہگار ہے. چاہے وہ دکھاوا کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس واضح قرینہ نہیں ہے، اس لیے اگر ہم اس کو ریاکار کریں گے تو ہم تو گناہگار ہو ہی جائیں گے. وہ بھی گناہگار ہے، ہم بھی گناہگار ہیں. وہ گناہگار اللہ کے نزدیک ہے اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے، مگر ہم بدگمانی کے گناہ میں کاہے کو پڑے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں نا کہ حسن ظن بھی ایک اچھی عبادت ہے. ہم کاہے کو اپنی عبادت ضائع کریں، عبادت کا ثواب ضائع کریں. سیدنا مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً یہ نام ہے ان کا، یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو روتا دیکھو، انہیں خوف خدا یا عشق مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو تم بھی رونے لگ پڑو. ان کے بارے میں، رونے والے کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ایک بار ایک روتے شخص کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ یہ ریاکار ہے، تو وہ ریاکار سمجھنے کی نحوست کی وجہ سے میں ایک سال تک رونے سے محروم ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں میرا دل سخت ہے مجھے رونا نہیں آتا، وہ اپنے اوپر غور کرے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ہم کہ وہ اس وجہ سے اس میں مبتلا ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دیگر رونے والوں کو وہ ریاکار سمجھتا ہو اور خود ہی اس میں مبتلا کہ خود کو رونا نہیں آتا، اس لیے سب کو سمجھتا ہے کہ سب غلط ہی رو رہے ہیں. وہ اپنا اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے، کسی کی کچھ کیفیت ہوتی ہے، کسی کی کچھ کیفیت ہوتی ہے. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی، کوئی رو کر مناتا ہے، ہنس کر مناتا ہے محبوب کو، اپنا اپنا انداز ہے. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جڑی رہی. بہرحال اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں، کبھی بندے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ. ابھی کھل کھلا کر ہنس رہا تھا، ابھی پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ لڑائی کر رہا ہے. مختلف اس کی کیفیت ہوتی ہیں. تو جب اچھی کیفیت ہے تو اس کو اچھا کہا جائے گا، جب وہ لڑائی کر رہا ہے اور بے جا لڑائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کیفیت کو برا کہا جائے گا. جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا فعل اس کا اچھا ہے، جب چوری کر رہا ہے وہ چوری کرنے کا فعل اس کا مذموم ہے. اب دونوں کو ہم ملا کر اس چور کو یوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ چور کا بھی دل تو ہے نا، کبھی تو اس کا دل بھی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوگا. دیکھو بے شمار ایسے بے نمازی ملیں گے جو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ روزہ تھوڑی رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتے، گناہگار ضرور ہیں، لیکن ان کا روزہ تو اپنی اگر روزہ ہے کہ ایک فرض تو ادا کر ہی رہے، ورنہ دو فرض کے تاریخ ہوتے ہیں. اب یہ ایک فرض کے تاریخ ہوئے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کا روزے کا فرض ادا کر لیتے ہیں. اسی طرح جو حج کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی برا بھلا ہم نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے حج اس پر فرض ہو گیا تو وہ حج کا فرض ادا کر رہا ہے، اچھی بات، ایک فرض تو وہ ادا کر ہی رہا ہے. تو اس لیے بس یہ ذہن بن جائے کاش کہ ایک انگلی اگر کسی اور اٹھائی تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں اپنے کو دیکھ. وہ کتنا اچھا آدمی ہے. تو ہم جب اپنے کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے, اپنے عیوب کی چھان بین اور روک تھام میں خود کو مصروف کریں گے تو دوسروں کے عیب انشاءاللہ نظر ہی نہیں آئے گی, اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی. تو یہ خبیث ذہن کی پیداوار ہے کہ جو دوسروں کو مطلب ریاکار سمجھے یا دوسروں کے عیوب کو ٹٹولے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف مقامات پر فتح رضویہ میں نے پڑھا ہے کہ بزرگوں سے ایک جزیہ آپ نے نقل کیا, اس کا کچھ مفہوم یہی ہے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. تو جس کا ذہن میں خباثت بھری ہے, گندگی بھری ہے, تو دوسرے کے عمل کو بھی گندا سمجھے گا. اگر خود اچھا تو دوسروں کے لیے اچھی تعویل لے گا. حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عالمگیری مرتب کرنے میں نمایاں حصہ لیا, عالمگیری علماء نے مل کر, یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے, علماء نے مل کر اس کو مدون کیا ہے, ترتیب دیا ہے, تو اس میں ملا جیون مین تھے اس کے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بہت سیدھے سادے بزرگ تھے, بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, لیکن بہت شریف اور سیدھے بزرگ تھے. ان کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ سنے دن واقعات ہیں کہ آپ سے عرض کی کہ آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو گئی تو آپ مسترب ہو گئے, پریشان ہو گئے. ظاہر بیوی بیوہ ہو جائے تو شوہر پریشان تو ہوگا نا, یہ بھی حیرت میں تقریباً, یہ ایک چٹکلا ٹائپ کا واقعہ ہے. تو آپ پریشان ہو گئے تو کسی نے عرض کی حضور اللہ کو سلامت رکھے, آپ کے جیتے جی وہ بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں, بیوہ اسی کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر جائے, جب شوہر زندہ ہے تو بیوہ ہوئی نہیں. تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بھولپن سے ارشاد فرمایا, سادگی سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ شوہر کے جیتے جی بیوی بیوہ نہیں ہوتی, لیکن مسئلہ میرے سامنے یہ ہے کہ جو مجھے یہ خبر دے رہا ہے یہ مسلمان ہے, اب ایک جھٹکے میں کیسے کہہ دوں گا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اتنی سادگی اور اتنی مطلب عاجزی. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی پڑھا تھا یا سنا تھا کہ وہ کسی نے آ کر شکایت کی کہ بادشاہ عالمگیر کے دور کا یہ فتوا ہے نا, تو اسی لیے فتوا عالمگیری, عالمگیری ان علماء کو جمع کر کے ترکیب بنائی تھی کہ بادشاہ, کیونکہ ان کے بادشاہ کے پاس اچھی اپروچ تھی, تو ان سے شکایت کی کہ بادشاہ وہ فلاں جو پل ہے نا وہ بولتا اٹھا لیا جائے. ظاہر ہے کہ پل اٹھا لے گا تو دریا میں لوگ جا نہیں سکیں گے, تو آپ سفارش کر دیجئے کہ بادشاہ کو کہ وہ پل نہ اٹھائے. تو آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور سفارش کر دی کہ حضرت وہ آپ پل نہیں اٹھائیں. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ سوچو سی میں اتنا بڑا پل کیسے اٹھاؤں؟ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ آپ ایسی حرکت تو کریں گے نہیں, لیکن اب ایک مسلمان نے مجھے خبر دی تو ایک دم کیسے کہہ دوں کہ وہ خامہ خواہ آپ پر الزام لگا رہا ہے؟ تو میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا تھا کہ ایک وضاحت ہوگی اس بات کی. تو ایسے بولے بھالے تھے سیدھے سادے, اللہ ہم کو بھی سیدھا سادہ کر دے کہ جنت میں زیادہ تر سادہ لوگ اور سیدھے سادے لوگوں میں. آج کل تو سیانپن کا دور ہے, بس جو جتنا سیانہ ہے چالاک ہے اور جتنا چیٹنگ کرنا جانتا ہے, لوگوں کو باتوں میں گھمانا جانتا ہے, بس اس کی واہ واہ. اللہ سیدھا کر دے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو, کسی کی ہم بلا اجازت شرعی برائی میں مبتلا نہ ہو. برائیاں بھی بہت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی, بہت زیادہ غیبتیں چگلیاں دنیا بھر کی پنچایت لے کر بیٹھتے ہیں. اگر پنچایت نہیں ہے تو بس اپنے اعمال نامے کی پنچایت نہیں ہے. پنچایت اپنے اعمال نامے کی ہو گئی, اتنے گناہ ہو گئے, اتنے ہوا, ہائے کیا ہوگا, ہوئے کیا ہوگا, اس کی اصلاح کرو, اپنے اس عمل کی اصلاح کرو, اپنے کردار کی اصلاح کرو. اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بس سب کے لیے, سارے یعنی ساری قوم کا درد ہمارے جگر میں, اپنی پرواہ نہیں ہے. اور گناہوں بھرے انداز میں ہم بس تنقیدوں کا سلسلہ رکھتے ہیں. اس کے لیے بہرحال علم بھی چاہیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے. ظاہر جب علم ہی نہیں ہو تو بچیں گے؟ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنے اور اس علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر, یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. حصول علم کا. ٹھیک ہے کما کو ہر بات کما کو اس میں نہیں بھی سیکھنے کو ملے گا تو اس میں جذبہ ملے گا مطالعے کا، کیسیٹیں سننے کا، مزید قافلوں میں سفر کرنے کا، اجتماعات میں اول تاخر بیان سننے کا، تو انشاءاللہ یہ سیکھتے رہیں گے. دیکھو یہاں الحمدللہ اعتکاب میں نہ جانے کتنے فرض علوم ہم کو سیکھنے کو ملے ہوں گے الحمدللہ. جیسے بدگمانی پر بیان ہوا تو بدگمانی کی بھی فرض علوم میں سے، باطنی امراض میں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ اس سے بچے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے تو بچیں گے کیسے؟ اور صرف گناہ بھی نہیں بلکہ اس کا علاج بھی بتایا گیا، علاج سیکھنا بھی فرض ہے، بدگمانی سے بچا کیسے جائے. تو الحمدللہ وہ اگر آپ نے اگر بالفرض بھول گئے، بھول تو جاتے ہیں اپنا حفظہ کمزور ہے، تو اس کے لیے کیسٹ بھی آ گیا بیان کا مکتبۃ المدینہ پر، اور مزید اس کی کتاب بھی لے لیجیے المدینۃ العلمیہ سے بدگمانی. اس کتاب میں فرض علم ہے اور قدرے آسان، میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے کئی سارے بھائیوں سے پوچھا بھی تو اکثر مجھے یہی سائیں بھائی نے بتایا کہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے کتاب، آسان ہے، کافی حد تک آسان ہے الحمدللہ. تو آپ اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو ذہن نصیب اعتکاب میں ہی موقع ملے تو پڑھ لیجئے، موقع تو مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو بدگمانی کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تلاوت کرنی ہے تو آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ بولے گا کہ تلاوت کے بجائے اس بدگمانی کے بارے میں علم حاصل کرو، کہ تلاوت ایک افضل عمل ہے اور یہ سیکھنا فرض ہے. یعنی جس کو معلومات نہیں ہے اس کے لیے یہ فرض ہے سیکھنا، تو آپ وہ سارے وظائف اورات چھوڑ کر اس کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح جس جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو سارے نفلی اورات وغیرہ چھوڑ کر ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. جھوٹ کے بارے میں سیکھنا ہوگا، غیبت کے بارے میں سیکھنا ہوگا، چغلی کے بارے میں سیکھنا ہوگا، وعدہ خلافی کے بارے میں، پتہ ہی نہیں کسی کو وعدہ خلافی کی تعریف. تو یہ ساری باتیں غیر درس نظامی میں بھی نہیں سیکھی جاتی، یہ تو اس کے لیے ذاتی مطالعہ بہت ضروری ہے درس نظامی کے ساتھ ساتھ. درس نظامی نہ شرط ہے نہ کافی ہے، علم کا اس پر انحصار نہیں. اب وعدہ خلافی کی تعریف اعلی حضرت نے حدیثوں کی روشنی میں یہ لکھی ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ بات دل میں ہو کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے. بات کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ بات پوری کروں گا، اصل میں یہ ہے وعدہ. اب اگر وعدہ کرتے وقت تو یہ ذہن میں ہے کہ میں یہ بات پوری کروں گا اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا، تو اب اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے وہ بات نہیں پوری کی، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے، یہ گناہگار نہیں ہے. وعدہ خلافی کی جو وعید ہیں یہ اس کے لیے نہیں. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اچھا 12 ماہ تک وہ روزانہ ایک کیسٹ سنا ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، میں آپ کو سوٹ پیس تحفے میں دوں گا. یہ کہتے وقت میرے دل میں بھی تھا کہ میں نے اس کو دینا ہے اور بعد میں میرا ارادہ بدل گیا کہ اس کو میں نہیں دوں گا، تو یہ بھی وعدہ خلاف ہی نہیں ہے. مگر میں نے ارادہ بدلا نہیں ہے، آپ ڈرے نہیں، مطمئن رہے، بھجوا بھی دیے، پہنچ گئے. تو ایک مثال دی میں، اب یہ کہ وعدہ خلافی بھی لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سنت عمر اجتماع کی دعوت دی کہ آپ جمعرات کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے ضرور آئیے گا، اور آپ کے دل میں ہے کہ میں نے جانا تو نہیں ہے، میری تو فلاں مصروفیت ہے میں نہیں جاؤں گا، تو اب اس کو ہاں کہہ دو ورنہ یہ پھر مجھے فضائل بتائے گا اور مزید شرمندہ کرے گا. تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ضرور آؤں گا، تو دل میں ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے، میرا فلا کام ہے، یا ویسے ہی بوریت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا، سستی ہے، جو بھی ہے. تو اگر دل میں یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور آپ نے کہہ دیا آؤں گا، تو یہ ہے وعدہ، اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اس میں گناہ گار ہوتا ہے. وعدے کے ساتھ اگر لفظ انشاءاللہ کہہ دیا تب بھی وعدہ خلافی نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سوٹ پیس دوں گا، تو اب دوں نہ دوں، اگر نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن انشاءاللہ کہہ کر بھی وہ کام نبھانا چاہیے، یہ مشورہ تو نرس کر رہا ہوں، ورنہ پھر یہ کہ بد نظمی ہو جائے گی، اور لوگ تو وعدہ ہی بولتے ہیں نا، مجھے تو اس کا اتنا تجربہ ہے کہ خالی لاکھ بار انشاءاللہ کہا ہو یا یہ بھی کہا ہو کہ میں دیکھوں گا، آپ کے گھر آؤں گا یا آپ کے شہر میں آؤں گا، تو میرے پاس اتنا بےچارے تنگ کرتے تھے، آ کر جن دنوں میں دورے بہت کرتا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، کب وعدہ کیا تھا، پھر گھوم پھر کے نکلو، تو یا تو یہ کہا تھا کہ وہ دیکھوں گا، اب دیکھوں گا یہ کس نے کہہ دیا وعدہ، یا میں نے کہا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا، جب بھی کہاں وعدہ ہے، بلکہ انشاءاللہ لفظ نہ کر کہا کوشش کروں گا، جب بھی یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی اگر نہ گیا تو، مگر یہ کہ کوشش کروں گا کہنے میں غور کر لے کہ کوشش کرنے کا ذہن ہے یا نہیں، اب کوشش کرنے کا ذہن نہیں اور صرف ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ کوشش کروں گا، تو غالباً اس پر کچھ سمجھ میں آتی ہے گھر میں کہ کوشش کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے بھائی، کوشش آپ آج افطار کرنے کی کوشش کریں گے، ارادہ ہے نا آپ کا، پانی کی بوتل رکھی ہے، سنبھال کے رکھی ہے، تو اب یہ کہ کوشش کے لیے کچھ نہ کوشش بھی دو نا، افطار کروں گا تو پانی رکھ لیا، کھجور جیب میں سرکالی کسی نے دی دو، یہ کوشش کے لیے کچھ بھی نہ کرو خالی کہ میں کوشش کروں گا، تو یہ بھی سمجھ میں آتا نہیں، اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کوشش کروں گا، تو اب یہ کہ وعدہ خلافی کی بھی معلومات نہیں ہے تو جھوٹ کی تعریف میں پوچھتا نہیں آپ کو، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد